بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمین ہمیں ماہ مبارک میں اپنے سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مالک کو پہچانیں، مالک کا عرفان اور اس کی معرفت کے حصول کے لیے ہم آگے بڑھیں. ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم، سال بھر ہر آن ہر گھڑی اسی مالک کی کتاب کلام اللہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تعلیم، اس کی تشریح، اس کی تدریس میں ہمیشہ مشغول رہتے. لیکن سال بھر کے بعد جب یہ ایک مہینہ رمضان مبارک کا ہوتا تو اس میں ان کی کوشش ہوتی کہ بس مالک کا کلام ہو، اس کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید ہو، اور رات اور دن ہم اس کی تلاوت میں مصروف ہوں، اور اس مالک تک پہنچنے کے لیے ہر وقت اس کا کلام ہماری زبان پر رہے. اس کے لیے عرض کیا کہ ائمہ اربعہ نے اور ہمارے ائمہ سلاسل اربعہ روحانیہ نے اس کی کوشش کی کہ مالک کے کلام کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں اور اس کو پہچانیں کہ جب مالک کا کلام اس درجے کا ہے تو وہ مالک کیسا ہوگا. سالک جب ذکر و اذکار تلاوت معمولات کے ذریعے مالک کی طرف بڑھتا ہے تو اسے ایک جگہ پہنچ کر نسبت حاصل ہوتی ہے. تو یہ اس نسبت کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مختلف طرق ہیں اس نسبت کے حصول کے، لیکن جو نسبت تلاوت کلام مجید کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ ان تمام نسبتوں میں سب سے پختہ ہوتی ہے. دوسرے ذرائع سے اور اسباب اور ان کے نتیجے میں جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ بودھی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے. ذرا سا کوئی گناہ ہوا کہ نسبت زائل ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے نسبت کا حصول ہوتا ہے وہ نہایت پائیدار، مضبوط، مستحکم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں کلام مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے مالک کو پہچانیں اور مالک تک پہنچیں. اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں امت کو اس کی دعوت دی، اس کے فضائل بیان فرمائے کہ اس طرف آؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے اللہ عز و جل کے کچھ لوگ خواص ہوتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون؟ ارشاد فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته. اسی لیے جو صاحب قرآن ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يعذب اللہ قلبا وعى القرآن. جس نے قرآن یاد کر لیا اس قلب کو اللہ عذاب نہیں دے گا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفاظ قرآن، اصحاب قرآن، حاملین قرآن سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے منصب کو پہچانو اور تمہاری رات دوسروں کی رات سے مختلف ہو. جب لوگ سوئے ہوں تو تم رات میں مالک کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. مالک نے تمہیں قرآن دیا تو دن میں لوگ مزے میں ہوں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، وہ بے نہاری ہی کہ صاحب قرآن کے دن کے ذریعے وہ پہچانا جائے. کیسے؟ کہ وہ روزے سے ہو، سب لوگ مزے کر رہے ہیں اور یہ رات میں جاگتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں تو یہ محزون ہو، مغموم ہو، جب لوگ ہنس رہے ہوں وہ بھی بکائی ہی، یہ رو رہا ہو جب لوگ ہنس رہے ہوں، اور جب لوگ اپنے گپ شپ میں لگے ہوئے ہوں تو یہ ساکت صامت، اور اس کی زبان بند ہو، مالک کی طرف اس کا دھیان ہو، لوگ اپنے لباس اپنی چیزوں میں اکڑ رہے ہوں تو وہ بھی خشوع ہی، تو یہ مالک کے سامنے اس کا دل رو رہا ہو، اندر سے جھکا ہوا ہو مالک کی طرف، تو یہ خاص خوبیاں الگ سے ہونی چاہیے حامل قرآن میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اوصاف حافظ قرآن کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں. حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ ارے حامل قرآن، تو حامل رایت اسلام ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے. لا ينبغي ان يلغو مع من يلغو، جو لغو میں مشغول ہیں ان کے ساتھ لغو تیرا کام. ولا يسو مع من يسو ولا يلهو مع من يلهو، کہ نہ لغو کرے نہ سہو کرے نہ لہو لعب میں رہے. کیوں؟ تعظیما للہ تعالی، کہ وہ اتنا بڑا کلام مجید تیرے سینے میں اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے، تو حامل رایت اسلام ہے. اس لیے ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم نے ساری زندگیاں اسی کے لیے وقف فرمائی کہ پورا سال اسی کی تدریس، تعلیم، اشاعت اور خدمت میں مشغول رہتے ہیں، مگر بطور خاص رمضان المبارک میں بس مالک کے کلام کے ذریعے مالک تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ہمارے اکابر کے طریق پر رہیں، ہمارے ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ کے طریق پر رہیں. یہ جیسا کہ شروع سے عرض کیا جاتا رہا کہ یہ آزمائش کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے، فتنے ہی فتنے ہر جگہ، وہ صرف آزمائش کے لیے ہیں. ہمارا اختبار اور امتحان ان کے ذریعے ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت ابن عربی نے داؤد ظاہری کو دیکھا، ان کے فتنے کی سرکوبی میں وہ لگے رہے. ابن حزم کو دیکھا، ان کا جگہ جگہ مقابلہ وہ کرتے رہے. تو وہ جو صدیوں پہلے یہاں اقصائے مغرب میں، یورپ میں جو فتنہ تھا، وہ آج ہمارے سامنے ہم اپنی مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں، افریقہ میں دیکھ رہے ہیں، ایشیا میں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ کوشش اسی کی گئی کہ اس امت میں سے اس روحانیت اور جو اسٹرکٹ ہے اور ایسنس ہے، اسلام کی روح ہے یہ روحانیت، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو کبھی روزوں کی کثرت کو بدعت کہا گیا، کبھی کھانے پینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کمی کرنے کو تقشف کہا گیا. ہمارے ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں ان کو نشانہ بنایا گیا، بعد میں ان کے آنے والوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے کاموں کو، ان کے اداروں کو، ان کی کتابوں کو نشانہ بنایا گیا. دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم امیت الشافعی، اماتت مذہب ابی حنیفہ کے لیے ملکوں سے لوگ اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں وہاں عراق کی طرف، کہ ختم کرو اس مذہب کو، مذہب والوں کو. تو ایک ایک کتاب، ایک ایک چیز، مثلا ہمارے بیرسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کلام نقل کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ جو اثر قلب پر، دل پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے ہوتا ہے، وہی اثر میں محسوس کرتا ہوں حضرت شیخ قدس روح کی کتابوں कि पढ़ने से दिल पर वही असर होता है, वही रूहानियत मिलती है। बिल्कुल सदियां गुजर गई लेकिन दोनों का कलाम एक जैसा, उसका असर एक जैसा। तो अब सदियों बाद कैम्ब्रिज का एक फाजिल और सारी उम्र जिन्होंने उसी अपने पेशे में गुजारी, दुनिया के कामयाब तरीन बैरिस्टरों में से हमारे बैरिस्टर साहब, तो अब वो इतनी बारीकी से इसको देख सकते हैं, उनको नज़र आता है और वो सवाल करते हैं कि सदियों बाद हज़रत शेख क़ुद्दस रूह की किताबें मैं एक तरफ रखकर उसको पढ़ता हूँ, इमाम ग़ज़ाली की अहिया उल उलूम पढ़ता हूँ, तो दोनों का असर एक जैसा, ऐसा क्यों? तो फिर जाहिर है कि इतनी लोगों में मकबूलियत होगी, महबूबियत होगी, तो दुश्मन तो बनेंगे, इबलीस कब पसंद करेगा? तो देखिए बेचारे हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की शान, कितने बड़े इमाम, और कुतुबखाने भर दिए किताबों से। तो उनमें से ये एक किताब अहिया उल उलूम मिसाल के तौर पर ले लीजिए। तो अब जैसे हज़रत शेख क़ुद्दस रूह की किताब फ़ज़ाइल आमाल, उनको निशाना बनाया गया, इमाम ग़ज़ाली की अहिया उल उलूम को बनाया गया। जो इल्ज़ाम हज़रत शेख क़ुद्दस रूह की फ़ज़ाइल आमाल पर, वही इल्ज़ाम अहिया उल उलूम पर। ओहो, इसमें तो ज़ईफ़ अहादीस हैं फ़ज़ाइल आमाल में, तो वही इल्ज़ाम। ओहो, इसमें तो अहिया उल उलूम में ज़ईफ़ अहादीस हैं, इसमें तो फ़कीरों के वाक़ियात हैं। ओहो, जल्दी जल्दी मैं एक क़िस्सा बयान कर दूँ। हज़रत मौलाना सैफुर्रहमान साहब मदरसा सोलतिया मक्का मुकर्रमा के शेखुल हदीस, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी नवर अल्लाह मरकदहु के खलीफ़ा हज़रत मौलाना गुमानवी रहमतुल्लाह अलैह का तकिया कलाम नक़ल फरमाते थे कि वो किसी तालिबे इल्म को नाम से नहीं बुलाते थे, हर एक को ओ फ़कीरा, इधर को फ़कीरा। जो सवारी है हज़रत की, दराज गोश आप की सवारी, उसका कोई काम है तो फ़कीरा इधर को आ, इस फ़कीरा को यानी इस दराज गोश को, मेरी सवारी को पानी पिलाने के लिए ले जा, तो उस वो भी फ़कीरा। कितनी प्यारी ज़िंदगी हज़रत मौलाना गुमानवी रहमतुल्लाह अलैह की, कि हज़रत के सामने और कोई मखलूक होती ही नहीं थी, तलबा ही तलबा हर वक्त, सारी उम्र इसी में रहे, इन्हीं में रहे। और कुरान ने इनको क्या टाइटल दिया, क्या लक़ब दिया? लिलफ़ुक़रा अल्लज़ीन उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह। तो फिर तालिब इल्म और मुतअल्लिम के नाम से वो क्यों उसे पहचाने, जो कितना ऊंचा टाइटल कुरान ने दिया वो उसके लिए क्यों इस्तेमाल न फरमाए? तो इसलिए हज़रत फरमाते रहे, ओ फ़कीरा इधर को आ, ओ फ़कीरा किताब उठा ले, ओ फ़कीरा पानी ले आ। तो ये फ़ुक़रा पार्टी के क़िस्से तबलीगी निसाब में क्यों हैं, फ़ज़ाइल आमाल में क्यों हैं, इनको पढ़ने से फ़लाँ जमात को तकलीफ़ हो रही है, वो उस पर एतराज़ करते हैं, तो वही सारे एतराज़ात अहिया उल उलूम पर। और जैसे यहाँ छांटी की गई, एक फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ़ को निकाला गया, फ़लाँ किताब को निकाला गया, तो वहाँ भी अब अहिया उल उलूम के लिए बड़ों बड़ों ने कलम उठाया। कितने बड़े मुहद्दिस, अल्लामा इब्नुल जौज़ी, तो उन्होंने उसी अहिया उल उलूम ही की तलखीस के नाम से, उसके इख्तिसार के नाम से एक पूरी किताब लिखी, उसका नाम रखा मिनहाजुल कासिदीन। लेकिन जब वो ये इस काम में लगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इधर इनको लगाया, तो वही सारी
امام غزالی کی روحانیت نے ابن جوزی کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں غزالی بنا دیا. تو انہوں نے جو منہاج القاصدین لکھی وہ یاروں کو وہ پسند نہیں آئی. جو ہو اب جنہوں کہ پھر منہاج القاصدین میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آئی, جو ہو یہ چیزیں رہ گئی. تو ابن قدامہ حنبلی نے اس منہاج القاصدین کا اختصار تیار کیا, اس کا نام رکھا مختصر منہاج القاصدین. اور یہ جو کتاب چھپی ہوئی میرے سامنے ہے دار ابن کثیر کی دمشق بیروت کی, مختصر منہاج القاصدین للامام ابن قدامہ المقدسی, تو وہ 1000 صفحات کی ہے, پورے 1000 صفحات. آخری صفحہ فہرست کا ختم ہوتا ہے وہاں 1000 صفحات. تو پھر یہ جو منہاج القاصدین علامہ ابن الجوزی نے لکھی جس کا انہوں نے اختصار کر دیا, وہ کیا ہوگی, کتنے صفحات کی ہوگی. اور پھر جو اختصار ابن الجوزی نے احیاء العلوم کا کیا جسے اختصار کر کے تلخیص کر کے انہوں نے منہاج القاصدین تیار کی, تو اصل احیاء العلوم کا وہ اختصار ہے, تو اصل احیاء العلوم کیا ہوگی, کتنی زخیم ہوگی, کتنی بڑی ہوگی. تو میں آپ کو یہ ساری وضاحت کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے ان طرق کو ناپسند کر کے کس طرح کام کیا گا کام کرنے والوں نے. مگر میں نے عرض کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ علامہ ابن الجوزی کو صوفی بنا کر چھوڑ دیا, مکمل کمپلیٹ صوفی. ان کے اتنے واقعات ہیں صوفیانہ انداز کے, بے شمار واقعات ہیں. تو اب جو ان کی کتاب منہاج القاصدین وہ یاروں کو جب پسند نہیں آئی اور اس کا ابن قدامہ حنبلی نے اختصار کر کے نام رکھا اس کا مختصر منہاج القاصدین جو میرے سامنے اس وقت ہے, میں اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. اس مختصر منہاج القاصدین لابن قدامہ کتاب میں ایک فصل ہے, فصل فی الآداب الباطنہ والاشارہ الی اسرار الحج, کے باطنی آداب اور حج کے اسرار اور رموز کی طرف تھوڑے تھوڑے ہم اشارے اس فصل میں کرتے ہیں. فرماتے ہیں, اعلم انہ لا وصول الی اللہ سبحانہ وتعالی الا بالتجرد والانفراد لخدمتہ, وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. اب دیکھیے میں نے وہاں عرض کیا کہ امام غزالی کی کرامت ابن جوزی ان کو 100% صوفی بنا کر چھوڑا, تو یہی حال آگے اس کی مختصر لکھنے والے ابن قدامہ کا ہے. کتنا پیارا صوفیانہ انداز جس میں اس فصل کو وہ شروع فرما رہے ہیں, اور جو اس کا اختتام ہے اس فصل کا, پورا جو حج کے سارے ارکان کہ اب تم سفر میں شروع ہو رہے ہو تو یہ, اور پھر آگے احرام باندھو اس وقت یہ تمہارا حال ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جب مکے کی عمارتوں پر نظر پڑے اس وقت تمہارا حال یہ ہو, تو اب یہ حال مدینہ منورہ اس فصل کے ختم پر جب مدینہ منورہ کا ذکر خیر فرمایا, اور کب فرمایا, دو پیریگراف پہلے وام الوقوف بعرفہ پر وہ چل رہے ہیں, اور آخری پیریگراف ہے حج کے سلسلے کا, فَإِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارِ فَقْصِدْ بِذَلِكَ الْإِنْقِيَادِ لِلْأَمْرِ وَإِظْهَارِ الرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَمُجَرَّدَ الْإِمْتِثَالِ مِنْ غَيْرِ حَظِّ النَّفْسِ, کہ اس وقت صرف رمی جمار پتھر پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس میں باقاعدہ نیت کرو کہ میں مالک تیرے اوامر کا میں منقاد اور تابع دار ہوں، اس کی بجاوری کرنے والا ہوں، اور میری رقیت عبودیت، میری غلامی، میرے نفس کی غلامی سے نکل کر میں صرف تیری غلامی میں ہوں، اس کو ظاہر کر۔ اس پر اس حج کے بیان کو آپ نے ختم فرمایا، اور اس کے متصل کوئی عنوان بیچ میں لائے بغیر فَإِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ کے بعد، تین سطروں کے بعد جو چوتھی سطر ہے، اس میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَدِينَة، تو معلوم ہوا کہ حج اور زیارت مدینہ، حج اور زیارت مدینہ، اور وہ بھی کتنے پیارے انداز میں، وَأَمَّا الْمَدِينَة فَإِذَا لَاحَتْ لَكَ فَتَذَكَّرْ أَنَّهَا الْبَلْدَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَعَ إِلَيْهَا هِجْرَتَهُ وَجَعَلَ فِيهَا بَيْتَهُ، کہ یہ سارا مراقبہ کرتے ہوئے جاؤ کہ میرے آقا اور سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے اس شہر کو اختیار فرمایا، اور وہاں ہجرت کا آپ کو حکم ہوا، اور اس میں قیام گاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی دنیا میں۔ ثم مثل فی نفسک مواضع اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ترددہ فیہا، اب میں کہتا ہوں کہ ہر قدم پر وہاں پڑھو گیا استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میں نہیں کہتا، دیکھو یہ ان کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ ثم مثل فی نفسک مواضع اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ترددہ فیہا، جب تم وہاں چلو تو ہر جگہ ایک ایک بالش پر تمہیں خیال رہے کہ میرے آقا کے قدم یہاں پڑے ہوں گے، میں کیسے اپنے قدموں کو وہاں رکھوں۔ وتصور خشوعہ وسکینتہ، کہ وہاں دل رو رہا ہو، فإذا قصدت زیارۃ القبر، اب یہ آئے فإذا قصدت زیارۃ القبر، جب قبر شریف کی زیارت کا تمہارا ارادہ ہو تو پہلے اپنے قلب کو خشوع خضوع اور عاجزی سے بھر لو، لتعظیمہ والہیبت لہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہو اور ہیبت ہو۔
ومثل صورته الكریمة
فی خیالک،
ومثل صورته الكریمة،
اللہ اللہ، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ابن قدامہ حنبلی، جو صوفیہ وہاں مراقبہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں چلو چلو ہٹو، السلام علیکم یا رسول اللہ، بھاگتے وہاں سے بھاگتے ہوئے پڑھ کر نکل جاؤ، بس مت کھڑے رہو، اور یہ کہتے ہیں
ومثل صورته الكریمة
فی خیالک واستحضر عظیم مرتبته فی قلبک ثم سلم علیہ، اتنا سب کچھ کر کے پورے مراقبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ساتھ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام زبان پر لاؤ، وَعَلَمْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِحُضُورِكَ وَتَسْلِيمِكَ، اور تمہارا یقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حاضری کو جانتے ہیں، تمہارے سلام کو جانتے ہیں۔ تو کتنا اچھا مراقبہ انہوں نے بتایا،
وَمَثِّلْ صُورَتَهُ الْكَرِيمَةَ
فِي خِيَالِكَ وَاسْتَحْضِرْ عَظِيمَ مَرْتَبَتِهِ فِي قَلْبِكَ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَمْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِحُضُورِكَ وَتَسْلِيمِكَ، اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حال ہے جن کو احیاء العلوم اپنی اصلی صورت میں پسند نہیں آئی، ان کو بدلنے کی کوشش کی گئی، پھر اس وہ بدلا ہوا انداز، بدلی ہوئی صورت احیاء العلوم کی جو منہاج القاصدین کے نام سے تھی وہ پسند نہیں آئی، اور اس کو بدلنے کی جب کوشش کی گئی اور لکھی گئی مختصر منہاج القاصدین، تو اس میں پھر وہی انداز آ جاتا ہے۔ یہ کیا امام غزالی کی اور صوفیاء کرام کی کرامت اسے نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کو ہر گھر میں رائج فرمائے، ہماری نسلوں کو غزالی بنائے، چشتی بنائے، سہروردی بنائے، نقشبندی بنائے، قادری بنائے، اللہ تعالیٰ محی الدین جیلانی کے انداز پر ہمارے نسلوں کی پرورش فرمائے. ابھی یہ احیاء العلوم کی تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ابن جوزی اس پر کام کر رہے ہیں، ان کے بعد ابن قدامہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو کیا ابن جوزی سے بڑھ کر کوئی محدث ہوگا؟ ابن قدامہ سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی محدث ہوگا؟ اور اگر ابن جوزی نے تصوف میں یا صوفیہ میں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی مشکوک چیز دیکھی ہوتی تو کیا وہ منہاج القاصدین لکھ دے؟ ابن قدامہ مختصر منہاج القاصدین لکھتے؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ منہاج القاصدین کا مختصر جو ابن قدامہ نے لکھا وہ بھی 1000 صفحے میں، اور اس میں انہوں نے جو کام کیا، اور تو جس طرح کسی کے رد میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کسی کے نقد میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کسی کی تردید تنقید میں لکھی جاتی ہے، اس انداز کی کتاب ہرگز نہیں، بلکہ ہر ہر قدم پر، ہر ہر سطر پر وہ جو مزاج ہے احیاء العلوم کا، جو طرز ہے احیاء العلوم کا، اسی کو اپنائے جا رہے ہیں اور اسی طرز پر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں کہ امام غزالی کو یہ صوفیہ کے ناقدین نے پہچانا نہیں اور پہچاننے کی کوشش نہیں کی، یا اگر پہچانا تو یہ متجاہل بنے، بتکلف کہ نہیں کندھے اوپر کر دیے کہ ہمیں نہیں پتہ. تو جن کو پتہ ہے، سب سے زیادہ پتہ کن کو ہوتا ہے؟ جو معاصر ہوتے ہیں، جو ہم زمان ہوتے ہیں. تو ان کے ہم زمان ابو الحسن عبد الغافر الفارسی ہیں. وہ اپنے اس معاصر امام غزالی کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ الغزالی حجت الاسلام، اللہ، حجت الاسلام والمسلمین و امام ائمۃ الدین. دیکھیے القاب کہ دین کے اماموں کے امام واحد تنہا یہ غزالی ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کی حقانیت کے لیے اگر کوئی معجزہ دکھانا ہو، کوئی کرامت دکھانی ہو، تو ہم غزالی کو پیش کرتے ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین ہے امام غزالی. ان کا وجود ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے سب سے بڑا معجزہ. کیا لقب دیا؟ حجت الاسلام والمسلمین و امام ائمۃ الدین. آگے فرماتے ہیں وہ معاصر، لم تر العیون مثلہ، کہ آنکھوں نے ان جیسا دیکھنے والوں نے کبھی دیکھا نہیں ایسا انسان. کہ کیا ان کی زبان، کیا ان کا بیان، کیا ان کے کلمات، کیا ان کی بول چال، کیا ان کا دل، کیا ان کی طبیعت کی ذکاوت اور تیزی اور عقل کی فراست، ایک ایک چیز کی انہوں نے تعریف کی. اب کہتے ہیں کہ محدثین تصوف کو پسند نہیں کرتے، تو حافظ ابن کثیر محدث نہیں ہے؟ حافظ ابن کثیر کے متعلق پوچھئے ابن تیمیہ کو کہ محدث ہے یا نہیں. ابن قیم سے پوچھئے کہ ابن کثیر کے متعلق کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو حافظ ابن کثیر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ تمام علوم کے ماہر اور متعدد فنون میں ان کی تصانیف، متعدد فنون میں، فن، الگ الگ فن، کیا عقیدہ، کیا علم کلام، کیا فلسفہ، کیا منطق، کیا فقہ، کیا تفسیر، کیا اصول تفسیر، کوئی فن نہیں چھوڑا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور حضرت شیخ قدس روح کے متعلق بھی حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من اذکیاء العالم، کہ دنیا کے عقل مند ترین انسانوں میں سے ہیں. تو اسی طرح یہی جملہ حافظ ابن کثیر نے امام غزالی کے متعلق استعمال فرمایا، فکان من اذکیاء العالم، کہ دنیا کے عقل مند ترین انسانوں میں سے ایک یہ امام غزالی.
اور فکان من ازکیاء العالم فی کل ما یتکلم فیہ،
جس میں بھی بولیں گے جو موضوع وہ شروع ہو جائیں تو کہ تو آپ سمجھیں گے کہ ان سے بڑا اس فن کا دنیا میں کوئی نہیں.
وہ سادہ فی شبیبتی،
کیا فرمایا کہ ابھی تو جوان العمر تھے، تو کہتے ہیں اسی وقت سے یہ سیادت اور قیادت اللہ نے ان کے لیے مقدر فرما دی تھی.
حتی انہ درس بالنظامیہ ببغداد ولہ 34 سنۃ فحضر عندہ رؤوس العلماء،
کہتے ہیں صرف 34 برس کی عمر میں اتنی دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کا منصب تھا اگر تو کیا تھا، یہ
نظامیہ، جامعہ نظامیہ کی یہ گدی. تو اس سے
بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ جو ابن کثیر نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ذرہ برابر بھی اس میں آپ کو کوئی چیز نظر آئی کہ حافظ ابن کثیر جو کلمات کہہ رہے ہیں تو اس میں تو ہر جگہ کہ کتنا بڑا امام مان رہے ہیں ان کو ابن کثیر.
وقال الامام الذهبی الشیخ الامام البحر،
اب ذہبی نے اس راوی کے متعلق اس شیخ کے متعلق کیا کلمات کہے، کیا جو ان پر جو کلام جو پہلے والوں نے کیا ان کو اکٹھا کیا ہے امام ذہبی نے، تو وہ فلاں سے یہ نقل کرتے ہیں، ذہبی فلاں سے یہ نقل کرتے ہیں،
تو خود ذہبی اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، یہاں تو فرماتے ہیں امام غزالی کے بارے میں کہ الشیخ الامام البحر حجت الاسلام اعجوبۃ الزمان،
کہ تو سمندر ہے سمندر علوم کے، الامام البحر حجت الاسلام اعجوبۃ الزمان، کہ زمانے والوں کے لیے اعجوبہ ہیں.
زین الدین،
دیکھو القاب اپنی طرف سے دیتے جا رہے ہیں کہ دین اور اسلام کی زینت ان کے وجود سے ہے اور ان کی حیات سے ہے. آگے پھر نام لیتے ہیں ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسی، ایک یورپ میں کسی جگہ کا قصہ ہے کہ وہاں کوئی کسی عرب سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے، کہا فلسطین سے، کہا آپ کا نام، تو وہ انہوں نے بولنا شروع کیا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن، تو جب ان کی گردان پوری ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام، قبیلہ، نسبت، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ 19 واسطے ہیں میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 19 محمد ہیں. اللہ تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے کا رکھا، تو انہوں نے کہا پہلا، تو فرمایا کہ 10 بیٹے مجھے اللہ دے تو بھی میں سب کے نام محمد رکھوں گا. لوگ فرق کے لیے جو اپنے یہاں علامتیں تجویز کرنا چاہیں، القاب تجویز کرنا چاہیں، وہ ان کا کام، میرا کام نام رکھنا محمد.
تو یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا میں دیکھیے کہ ان کے خود امام غزالی کا نام محمد، ان کے ابا کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد. تو آگے فرماتے ہیں کہ محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسی الشافعی الغزالی صاحب التصانیف والذكاء المفرط،
فرمایا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ من ازکیاء العالم، کہ دنیا کے عقل مند ترین انسانوں میں سے. یہ بھی امام ذہبی بھی فرماتے ہیں کہ بے انتہا ذکاوت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو اگر کوئی بیوقوف کہے کہ یہ تو امام ذہبی لکھتے ہیں، تو محدثین کو محدثین بنانے والے، سند اور سرٹیفکیٹ دینے والے تو ذہبی ہیں. وہ امام غزالی کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں، اتنے اونچے القاب جو کسی نے سنے نہیں وہ دے رہے ہیں، تب کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ محدثین صوفیہ کو نہیں چاہتے، صوفیہ کو بدعتی ٹھہراتے ہیں. اور آگے چلیے، ابن عماد حنبلی وہ فرماتے ہیں امام
غزالی کے متعلق کہ الامام، دیکھو یعنی امام اتنا ہی لفظ کافی تھا، امام ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام وہ سب جتنے لکھتے چلے آئے سب نے کہا امام، کہ ان کے سامنے وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں تو ان کے سامنے بچہ اور ان کا مقلد، ان کا طالب علم، وہ تو ہمارے امام، میں تو ان کا مقتدی، وہ ہمارے امام. تو ابن عماد حنبلی بھی فرماتے ہیں الامام زین الدین، یہ سب اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں کہ دین کی زینت اسلام کی ان سے ہے، حجت الاسلام. ابو حامد احد الاعلام صنف التصانیف مع التصون والذکاء المفرط والاستبحار فی العلم. تو آگے کہتے ہیں جو تصانیف ان کی ہیں ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ آپ دنیا میں ذکاوت کی مثال تلاش کرنی ہو تو ان کی تصانیف کا ایک ایک صفحہ کھول کر دیکھتے چلے جاؤ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ عقل کا اسپرٹ اللہ تعالیٰ نے کس درجے عطا فرمایا تھا اور فراست کتنی اعلیٰ اور اونچی عطا فرمائی تھی. تو انہوں نے پھر آگے ہتھیار ڈال دیے ابن عماد حنبلی نے القاب دیتے دیتے، پھر مختصر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وبل جملہ مار الرجل مثل نفسی، کہ ہم سے زیادہ انسانوں کو دیکھنے والے تو وہ تھے اور وہ زمانہ خیر کی طرف تھا، تو اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے جیسا انسان نہیں دیکھا. وبل جملہ مار الرجل مثل نفسی، اللہ تبارک و تعالی ان فتنہ پردازوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور یہ تصوف اور اہل تصوف تو ہمیشہ انشاءاللہ زندہ باد. وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائی صدیوں سے لے کر ان کو نوازا ہے، تو ان کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور حاسدین، ناقدین، منافقین آتے رہیں گے اور اپنا نام اعمال سیاہ کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی امت کو ان جنجالوں سے نجات نصیب فرمائے اور نور اور روشنی اور صراط مستقیم کی طرف انہیں گامزن رکھے. اور یہ اب اعتکاف کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں، جس طرح صوفیاء کرام اعتکاف فرماتے تھے، اللہ عز و جل کے مخلص اور مخلص بندے جس طرح اعتکاف ان کا ٹائم ٹیبل رہتا تھا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ چشم بندو لب بندو کہتے، آنکھ بھی بند رکھو لب کو بھی بند رکھو، کہ چشم بندو لب بے بندو گوش بے بند، کہ کان بھی بند کر لو. کان کے لیے تو ہونٹ بند کر سکتے ہیں، آنکھوں کے لیے دروازہ رکھا ہے وہ بند کر سکتے ہیں، کان کہتے کان بھی نہیں، کہ رومال لپیٹ دو تاکہ کوئی آواز نہ آئے، ہاتھ رکھ لو، ایک کان نیچے ہوگا دوسرے کان پر ہاتھ رکھ لیا آواز کم سے کم تر آئے گی. اللہ تعالیٰ مالک کے لیے ہمیں فارغ ہونے کی اور مالک کی طرف متوجہ رہ کر مالک کی طرف دوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اس منہاج القاصدین میں جو کچھ لکھا انہوں نے تصوف کے متعلق، کتنا اس کے سراہا ہے، وہ کسی وقت انشاءاللہ وہ اس کو بھی بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.